یرزقون، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں مسلسل رزق پا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں تمہید کربلا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے تعلق سے شہر کوفہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں گزارش کیں، اور وہاں پر جو مختلف نظریات پائے جاتے تھے ان کے بارے میں بھی کچھ آرائز پیش کیے۔ پہلے ہم نے مکہ مکرمہ کا کچھ تعارف، پھر مدینہ منورہ کے حوالے سے کچھ باتیں، اور پھر شام کے حوالے سے، اور پھر کنکلوڈ کیا شہر کوفہ کے بارے میں۔ ضمناً لفظ شیعہ کے اوپر بھی ہم نے بحث کی کہ شیعہ کا مطلب کیا ہے لغت کے اعتبار سے، شیعہ کا مطلب کیا ہے سیاسی اعتبار سے، شیعہ کا مطلب کیا ہے عقائد کے اعتبار سے، ایک مسلک کے اعتبار سے۔ یوں اگر دیکھیں تو جو جس کے ساتھ جتنی دیر کے لیے ہے وہ اتنا اس کا شیعہ ہے، لیکن اگر کوئی دینی اعتبار سے، کوئی مسلکی اعتبار سے یہ طے کر لے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم علی کے ساتھ ہیں، زمانہ کوئی ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، جگہ کوئی ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، معاملہ دین کا ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، اصول دین کا ہو ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمارے فروع ہوں تو ہم علی کے ساتھ ہیں، اگر ہمارا اخلاق ہے تو ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمیں سیرت کی تعلیم لینی ہے تو ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمیں جو کچھ بھی چاہیے باد رسول علی سے چاہیے، تو وہ ہے علی کا ایسا شیعہ کہ جس نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا آج تک اسی میں ہے اور قیامت تک اسی میں رہے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ امام مظلوم نے جو اپنا سفر شروع کیا مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ تشریف لائے، چند مہینے امام نے مکہ میں گزارے، امام نے کوفے والوں کو کوئی خط نہیں لکھا، اس لیے کہ یہ بڑی سطحی سی بات ہے کہ جو نہ معلوم کب تک یہ غلط فہمی باقی رہتی ہے، لیکن یہ کہ محقق علماء اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ممکن ہے عوامی سطح پر بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو۔ ورنہ جب امام مظلوم روانہ ہوئے ہیں شہر مدینہ سے، کسی کوفی کا کوئی خط امام کے پاس موجود نہیں تھا۔ امام کا تو بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میں جو جا رہا ہوں تو انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا مفسدم ولا ظالما، میں تو جا رہا ہوں تو صرف اور صرف طلب الاصلاح فی امت جدی، نہ ریاکاری مقصد ہے، نہ فساد مقصود ہے، نہ کوئی اور مسئلہ، صرف اور صرف میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، امر بالمعروف میرا ہدف ہے، نہیں عن المنکر میرا ٹارگیٹ ہے، راستہ وہی راستہ ہے جو میرے جد مصطفیٰ کا تھا، میرے بابا علی مرتضیٰ کا تھا، راستہ وہی ہے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ ظالم اپنے ظلم کے اندر اور کیا نیا پن لے کر آتا ہے۔ ورنہ علی ابن ابی طالب کا راستہ، پیغمبر اکرم کا راستہ، حسن مشتبہ کا راستہ، حسین مظلوم کربلا کا راستہ، راستہ ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے پر وہ گامزن ہیں اور وہ اسی پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، مدینہ منورہ میں جب امام روانہ ہو گئے تو یزید کا پیغام آیا، اس لیے کہ بہرحال ولید کو رپورٹ کرنا تھا کہ یہاں پر میں نے جب حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو حسین نے انکار کر دیا۔ تو اگلا جو خط ولید کے پاس آیا ہے، اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ مجھے چاہیے وہ فہرست کے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے میری بیعت سے انکار کیا ہے، حسین کے بارے میں تم بتا چکے، تو اس خط کے جواب کے ساتھ جو دوسری چیز مجھے چاہیے وہ حسین ابن علی کا سر چاہیے۔ واضح طور پر اس خط کے اندر اس نے تحریر کیا کہ ایک تو فہرست بتاؤ کہ اور کون سے لوگ ہیں کہ جو میری بیعت کو قبول نہیں کر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز مجھے چاہیے وہ حسین ابن علی کا سر چاہیے۔ جس پر ولید کوئی کاروائی یوں نہیں کر پایا کہ امام حسین مدینہ منورہ سے تشریف لے جا چکے تھے، مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ وہ امن و امان کا مرکز کہ جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو یہاں پر آ گیا وہ امن کی حالت میں آ گیا، امن کے عالم میں آ گیا، مگر عجیب بات ہے کہ جہاں پر جانوروں کے لیے بھی امان ہے وہاں پر وارث کعبہ کے لیے امان نہیں، وہاں پر حسین ابن علی کے لیے امان نہیں۔ آسان نہیں ہے مکہ مکرمہ کے اندر کسی کو ایگزیکیوٹ کرنا یا کسی کو قتل کرنا، لیکن اس موقع پر اب پلاننگ یہی ہو رہی ہے کہ حج کا جب موسم آئے گا تو موسم حج کے دوران حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیجا جائے اور امام مظلوم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ باقاعدہ امام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول اتنی کیا اجلت تھی کہ آپ نے حج بھی نہیں کیا۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام حج کے حوالے سے ایک بڑی رغبت رکھتے تھے. کئی کئی حج ہیں کہ جو حسین ابن علی نے اور ان کے بھائی حسن ابن علی نے پیدل کیے. یہ جو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى کل ذامر یاتین من کل فج عمیق, کہ ابراہیم سے کہا جا رہا ہے, پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے, لوگ آئیں گے. تو پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے یاتوک رجالن, رجالن کا مطلب ہے رجل کے ذریعے سے, یعنی پیروں پر چل کر آئیں گے, پیدل چل کر آئیں گے. وعلى کل ذامر, اور سواریوں پر آئیں گے, دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے. یقین جانیے کہ سواری پر حج کرنا آسان ہے, اور یہ حکم تشنہ تعبیر رہ جاتا اگر حسنین پیدل حج کر کے نہ دکھاتے. وہ پیدل حج کیا کرتے تھے, مدینہ منورہ سے چلیں پیدل مکہ مکرمہ تک, یہاں تک کہ بعض لوگ پریشان ہوتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ فرزند رسول کیا ہی اچھا ہو کہ آپ سواری پر سوار ہو جائیں, اس لیے کہ آپ سواری پر نہ ہوں, پیدل ہوں اور ہم سواری پر ہوں تو ہمارے لیے یہ شاخ ہے. تو امام فرماتے تھے کہ ہم تو حکم خدا کے مطابق اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, الفاظ میرے ہیں مطلب امام کا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرزند رسول پھر ہمارے لیے تو یہ بہت شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ زمین پر چل رہے ہیں اور ہم سواری پر ہیں. جس پر ائمہ حسن اور حسین اپنا راستہ بدل لیتے تھے کہ تمہیں شرمندگی نہ ہو, اس کے لیے ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا روٹ تھوڑا سا ہٹ کر بنا لیتے ہیں. مگر آپ غور کیجئے کہ وہ حسین جن کو حج سے خانہ کعبہ سے اتنی رغبت, یعنی اس رغبت کا اگر احساس کرنا ہے تو عرفات کی دعائے عرفائے امام حسین پڑھ لی, کہ جس کے اندر توحید کے وہ نکات موجود ہیں کہ جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. واقع ان تشریح ہے توحید, تشریح ہے عرفان, جو امام مظلوم کی اس دعا کے اندر ہے کہیں اور نہیں ملے گی. غیر معمولی انداز مناجات کا یہ بطور مجموعی ان تمام دعاؤں کے اندر ہے جو آل محمد سے ہم تک پہنچی ہے, چاہے دعائے کمیل ہو, دعائے مشلول ہو, دعائے عرفہ ہو, دعائے استشیر ہو. لیکن دعائے عرفہ کا معاملہ غیر معمولی معاملہ ہے, اس کی غیر معمولی حیثیت ہے. مگر آپ غور کیجئے کہ وہ حسین ابن علی ایک دن پہلے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. جب کسی نے سوال کیا تو یہی جواب دیا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ مکہ حرم سرزمین حرم شبرن, ایک بالشت اگر مجھے باہر قتل کیا جائے مجھے زیادہ پسند ہے, ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے بہنے سے حرم کی حدود اور حرم کی حرمت پامال ہو. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ ایک اور بات کہتے ہیں, اور بہت خوبصورت بات وہ ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حاجیوں کے بھیس میں یہ چاہتے تھے کہ چھپ کر یوں حسین کو قتل کر دیں کہ پتہ بھی نہ چل سکے کہ قاتل کون تھا. حسین ابن علی نے طے کیا کہ مقابلہ کھلے میدان میں ہوگا تاکہ قاتل کے چہرے پر کوئی نقاب نہ رہنے پائے. کربلا میں یوں مقابلہ ہو کہ تلواریں کھینچے تو معلوم ہو کہ قاتل کون ہے, مقتول کون ہے, کسی کو بعد میں پردہ پوشی کے لیے کوئی عذر نہ میسر آ سکے. اور واقعا اسی طریقے سے ہوا کہ حسین نے قاتل پہچنوا دیے. ورنہ حسن مشتبہ کے بارے میں آج بھی اگر آپ سنیں گے تو بہت سارے افراد خامہ خاں کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے قاتل کو چھپایا جا سکے. مگر غور کریں گے تو امام حسین کے باب میں بالکل واضح کرسٹل کلیئر کہ قاتل کون, کس کے حکم پر قتل کیا, کون قاتل تھا, خنجر کون چلا رہا تھا, لباس کون لوٹ رہا تھا, کون بازو قلم کر رہا تھا عباس کے, کون سینے میں برچھی کا پھل اتار رہا تھا, یہ تمام تر چیزیں بالکل واضح اور آشکار کر دیں. اب جب امام مظلوم مکہ مکرمہ میں, تو وہاں پر شہر کوفہ کے لوگوں کو چونکہ اطلاع مل چکی ہے, اس لیے کہ مکہ میں لوگ آ رہے ہیں عمرے کے لیے آ رہے ہیں پھر واپس جا رہے ہیں, تو جو جا رہے تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر حسین ابن علی ایک غیر معمولی شخصیت, ان تمام مظالم کے باوجود جو بنو امیہ اس زمانے میں کر چکے تھے, امام مظلوم کوئی گمنام شخصیت نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو نہیں پتا تھا, ولید جانتا ہے گورنر مدینہ, اور اسے معلوم ہے کہ ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے, اقدام کرنے سے گریزاں. اگر آپ مدینہ کے بعد کوفہ کے اندر دیکھیں تو نعمان بن بشیر, اس کی کل بات آئی, وہ کیوں اتنا گریز کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ کہ وہ پہچانتا ہے کہ آل محمد کا ایک مرتبہ اور مقام ہے. شیعوں کے خلاف ہم نے اتنا پرسیکیوشن کر لیا مگر اس کے باوجود ہمت نہیں ہو رہی اتنی آسانی کے ساتھ حسین مظلوم یا مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کی, جس کی وجہ سے ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دے کر بھیجا گیا کہ جس کی تفصیلات کل آپ سن چکے. اب اگر اس کے بعد دیکھیں تو یہ شہر کوفہ کے لوگ امام کو خط بھیجوا رہے ہیں, اور جو خط بھیجوا رہے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے اندر اپنی قربانی بھی بالآخر پیش کی ہے, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اور میں نے گزارش کی تھی کہ جو محاصرے کی وجہ سے، ناکابندی کی وجہ سے نہیں آ پائے ان پر بھی کوئی الزام نہیں، مگر جو جان بوجھ کر یا نفس کی کمزوری کی وجہ سے، اخلاقی کمزوری کی وجہ سے اگر وہ مقابلے پر نہ آئے اور وہ میدان سے فرار اختیار کر گئے تو یقیناً ان پر لعنت، یقیناً یہ وہ افراد ہیں کہ جو مذمت کے مستحق ہیں، ان میں سے وہ افراد بھی ہیں کہ جنہوں نے پھر بعد میں توابین میں اپنا نام لکھوایا، اگر ایسے ہیں تو ان کی توبہ خدا قبول کرے، جو مختار کے خروج کے موقع پر مختار کے ساتھ تھے، لیکن جو ایسے نہیں ہیں اور جو کسی بھی طریقے سے اس گروہ کے اندر شامل ہو گئے کہ جو یزیدی لشکر میں شمار کیا جاتا ہے، جو کربلا آئے اور امام مظلوم کے اوپر انہوں نے تلواریں چلائیں، یہ سارے کے سارے افراد حتمن قاتل ہیں امام حسین کے، اور ان سب کے لیے پروردگار عالم کا عذاب ہے۔ ان میں وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اسی دن توبہ کی، کیا کہنا، ان کی توبہ کو ہمارا سلام۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ افراد آپ کو بڑے غیر معمولی کریکٹر کے نظر آئیں۔ آپ سعید بن عبداللہ کا تذکرہ سنتے ہیں، حنفی، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کربلا کے شہدا میں شامل، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو نماز کے موقع پر امام کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور جنہوں نے اپنی جان قربان کی تھی تاکہ امام نماز پڑھ چکے۔ سعید بن عبداللہ کا تعلق کہاں سے؟ ان کا تعلق بھی کوفہ سے۔ یہ کیا صرف کوفہ کے اندر رہتے تھے؟ نہیں، یہ بھی پیغمبر تھے، یعنی یہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو خطوط لے کر آئے تھے، انہوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، یہ پیغام لے کر بھی آ رہے تھے، پھر لے کر جا بھی رہے تھے، اور کربلا کے اندر بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی۔ انہی میں ایک اور اہم نام ہے جو میرے نوجوان دوست اور بچے اگر یاد رکھ سکیں، جو بہت اہم نام ہے، قیس ابن مسہر سیدادی اسدی، ان کا بھی تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ یہ قیس ابن مسہر سیدادی اسدی، کتنی زحمت اس شخص نے برداشت کی، غیر معمولی زحمتیں اس ایک انسان نے برداشت کی۔ کیا یہ کربلا میں شہید ہوئے؟ نہیں، شہید تو ہوئے، کربلا میں شہید نہیں ہوئے۔ کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ شہر میں شہید ہوئے۔ رہنے والے کہاں کے تھے؟ کوفہ کے۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے، ہانی ابن عروہ کوفہ میں شہید ہوئے، یہ قیس ابن مسہر سیدادی اسدی یہ بھی کوفہ میں شہید ہوئے۔ کیا اس پورے سفر میں ان کا امام حسین سے انٹریکشن تھا؟ انٹریکشن، غیر معمولی انٹریکشن۔ یہ امام کے پاس کئی مرتبہ ہے۔ کوفے والوں نے جو خطوط لکھے ہیں، خطوط لانے والوں میں جناب قیس بھی شامل، یہ راستوں سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے، راہ شناس تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ ذمہ دیا گیا تھا۔ یہ وہاں سے خطوط لے کر آئے امام حسین کے پاس، امام نے جو ان کو پیغام دیا یہ لے کر واپس گئے، جناب مسلم بن عقیل کو بھی انہوں نے اکمپنی کیا، پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل نے جو ان کو خط دیا ہے یہ پھر واپس امام حسین کے پاس لے کر آئے، اور پھر جب ان سے امام حسین نے کہا کہ اب تم آگے خط لے کر جاؤ اور کوفے والوں کو اطلاع دو کہ میں آ رہا ہوں، تو پھر یہ خط لے کر واپس روانہ ہو۔ تو کتنی مرتبہ اس سفر کے دوران انہوں نے کوفہ اور مکہ کے درمیان ان آؤٹ کیا ہے، کتنی مرتبہ، کبھی مکہ آ رہے ہیں، پھر واپس کوفہ جا رہے ہیں، پھر راستے میں امام سے ملاقات کر رہے ہیں، اور پھر واپس کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو آخری پیغام تھا قیس ابن مسہر سیدادی اسدی کے پاس، اس میں یہ لکھا تھا کہ اب میں کوفہ کی طرف عازم سفر ہوں، اور فلاں تاریخ کو امکان ہے کہ میں شہر کوفہ میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ پیغام لے کر جب قیس ابن مسہر جا رہے تھے، اب امام روانہ ہو چکے ہیں اور قیس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے ہی میں ان کو آگے بھیجا تھا، تو یاد رکھیے گا کہ قیس ابن مسہر کو قادسیہ کے مقام پر گرفتار کر لیا۔ یہ قادسیہ کا مقام کون سا ہے؟ قادسیہ، جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت اہم مقام ہے، اس لیے کہ اس سے تاریخ کے کئی حوالے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کی تفصیل اس وقت بیان کرنا، بات کو طولانی کرنا، لیکن یاد رکھیے گا یہ قادسیہ کوفہ، اس کی جو انٹرنس ہے اس سے پہلے کی وہ چوکی ہے کہ جہاں پر ناکابندی کی جاتی ہے، کہ اگر کسی کو گزرنا ہے تو یہاں سے ہو کر پھر وہ کوفہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر 5,000 سپاہیوں کے ساتھ کون موجود ہے؟ وہ شخص کے جس کا نام ہے حسین بن تمیم۔ یہ کوتوال شہر ہے، ہے کے اوپر پیش ہے، مگر کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں ہے کے اوپر زبر کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں، ہے کے بعد سواد، یا اور نون۔ اگر آپ یوں پڑھیں حسین بن تمیم، سواد کو پروناؤنس کرنا ضروری ہے تاکہ امام کے نام کے ساتھ یہ نام مکس اپ نہ ہو، اور اس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں حسین بن تمیم۔ بہت سے لوگ اس کو حسین بن نمیر سمجھتے ہیں، غلط، وہ دوسرا انسان ہے، یہ حسین بن تمیم۔ کتابوں میں بھی آپ کو بعض جگہ پر یہ غلط فہمی نظر آئے گی اور اس کو حسین بن نمیر لکھا گیا، غلط، حسین بن تمیم، محقق علماء نے اس کی صراحت کی۔ یہ شخص کوتوال شہر تھا اور یہ وہاں پر ڈیوٹی پر مامور تھا. اب شہر کے اندر کیفیت کیا ہے؟ شہر کے اندر کیفیت یہ ہے کہ جناب مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں. جناب قیس ابن مسہر سہدادی اسدی یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر آئے اور یہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کو جو گرفتار کیا گیا تو مقصد کیا ہے کہ ان کے پاس جو خط موجود ہے اس کو حاصل کیا جائے. جناب قیس کے خط کے اندر امکان یہ تھا کہ نام موجود ہوں گے کہ کن کو امام ایڈریس کر رہے ہیں, یعنی وہ نمائندہ افراد کون ہیں, تاکہ ان کو پھر گرفتار کیا جا سکے. جناب قیس ابن مسہر سہدادی اسدی نے جب یہ دیکھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک بہت اسمارٹ موو یہ کیا کہ اس خط کو نگل گئے. انہوں نے اس کاغذ کو, اس خط کو نگل لیا تاکہ ان کو پتہ نہ چل سکے کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا, اس کا متن کیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ٹارچر ہونا ہے, ان کو زندان کے حوالے کیا گیا, برائب کرنے کی کوشش کی گئی, رشوت دینے کی کوشش کی گئی, ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے جایا جا گیا. لیکن قیس نے اس موقع پر جوان مردی کا مظاہرہ کیا, استقامت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اس خط کے متن کو ڈسکلوز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے مال ہے, یہ متاع ہے, یہ عہدہ ہے, یہ منصب ہے, بس اتنا بتا دو کہ اس میں لکھا ہوا کیا تھا. انکار کہا ہم تم پر اور زیادہ ظلم و ستم ڈھائیں گے. کہا سب قبول ہے مگر میں حسین کا غدار نہیں بن سکتا, میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین کا پیغام تم کو بتا دوں کہ حسین نے اس پر کیا لکھا تھا. بہت اصرار کیا, آخر میں ایک آفر کی اور اس آفر کو انہوں نے قبول کر لی. اور وہ آفر کیا تھی؟ وہ آفر یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے ایک اجتماع کا انتظام کرتے ہیں, لوگ آئیں گے, ہم لوگوں کے درمیان تشہیر کریں گے, لوگ آئیں گے اور ان سب کے سامنے تمہیں ممبر پر جانے کا موقع دیا جائے گا, ایک انٹروڈکٹری اسپیچ بھی ہوگی ہماری, تمہارا تعارف ہوگا اور پھر اس کے بعد تم ممبر پر جاؤ بلند ہو, اور پھر اس کے بعد صرف اتنا کر دو کہ علی اور اولاد علی کے خلاف گفتگو کرو اور بنو امیہ کی تعریف کرو. بس اتنا بھی اگر تم کر دو گے تو تم کو رہا کر دیا جائے گا. انہوں نے یہ آفر کی اور جناب قیس نے بہت اسمارٹلی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب آپ ذہن میں لے آئیے کہ جناب قیس نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ممبر پر جانے کے لیے تیار ہوں. شہر کوفہ کے اندر لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں, ڈرم بجا رہے ہیں, اعلان ہو رہے ہیں, نوبتیں بج رہی ہیں کہ وہ جس سفیر حسین کی تم باتیں کرتے ہو کہ ان کو گرفتار کیا گیا, نہ گرفتار نہیں کیا گیا, وہ امیر ابن زیاد کا مہمان ہے, وہ تو ان کے مہمان ہیں. اور صرف مہمان نہیں ہیں, اتنے اچھے مہمان ہیں کہ ان کو تو فلاں موقع پر فلاں دن فلاں بجے ان کو باقاعدہ تقریر کا خطاب کا موقع دیا جائے گا. سب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور سنیں کہ جن کو وہ سفیر حسین سمجھ رہے ہیں, دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ باتیں جس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں, لیک کی جاتی ہیں, ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ جس کے آپ انتظار میں تھے, سفیر 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 کر رہے تھے, اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ تو بنو امیہ کے نغمے گانے والا ہے, وہ تو بنو امیہ کے گن گانے والا ہے, وہ تو جائے گا اور اولاد علی پر تبرہ بھیجے گا. اور وہاں پر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جیسے بھی کچھ شیعہ موجود تھے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ واقعا ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ حسین ابن علی کا سفیر حسین کے پیغام کے بجائے حسین کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے. اجتماع تھا اور بہت بڑا اجتماع تھا, لوگ تھے اور کثیر تعداد میں لوگ تھے, سب وہاں پر جمع تھے. کچھ کے دلوں کے اندر حسرت, خدشہ, سب کچھ موجود تھا, پتہ نہیں کیا ہوتا. اور ایسے میں انٹروڈکٹری ریمارکس کے بعد, تعارفی کلمات کے بعد کہ یہ ہیں قیس ابن مسہر سہدادی اسدی جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, قیس تشریف لائیے ممبر پر اور بیان کیجئے کہ آپ کا موقف ہے, کیا آپ کے پاس پیغام. اور جناب قیس ابن مسہر ممبر پر آئے بڑی متانت کے ساتھ. کتنی دیر کی تقریر ہے؟ چند منٹوں کی, اس سے زیادہ تو وہ بول بھی نہیں سکے. اس کے بعد تو ان کو بالآخر گرفتار کیا ہے. انہوں نے آغاز میں حمد پروردگار کے بعد, ثناء پروردگار کے بعد درود و سلام مختصر وہیں پر اپنا انٹینشن شو کر دیا کہ جب درود و سلام آل پر بھیج دیا, اب ابن زیاد کو احساس ہونے لگا کہ شاید میں نے اپنے پیر پر کلاڑی مار دی. اور واقعا ایسا ہی ہوا, اس لیے کہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ قیس اپنی جان کو بچانے کے لیے حسین پر تبرہ بھیجیں گے. انہوں نے تو بالکل الٹا کر دیا. وہاں پر انہوں نے بنو امیہ کے خلاف گفتگو شروع کی, ان کے مظالم بیان کرنا شروع کیے اور علی اور اولاد علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. یعنی یہ خستہ थका हुआ एक मुसाफिर कि जिसने जिंदान में भी इतना वक्त गुजार लिया, मगर जरा गौर कीजिए कि ये मिंबर पर जिक्र फजाइल अली का क्या नशा है कि जिसको पढ़ते हुए वो कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, वो सूली पर चढ़ने के लिए तैयार। उन्होंने उस मौके पर बयान किया और ये भी बयान कर दिया, ये भी बयान कर दिया कि जब मैं आखिरी मरतबा हुसैन इब्ने अली से मिला था तो वो उस मकाम पर थे, इम्कान ये है कि इतनी देर में इतने दिनों में वो वहां तक पहुंच जाएंगे। जो हुसैन तक पहुंच सकता है अपने आप को हुसैन तक पहुंचाए। उसके बाद जनाब कैस को ले जाया गया, सजा के तौर पर उनको दारुल अमारा की छत से जिंदा गिरा दिया गया, वो तड़प तड़प कर शहीद हो गए। ये भी कूफा के शहदा में शामिल है, ये भी तमहीदे करबला में शामिल है। जैसे जनाब मुस्लिम बिन अकील हानी इब्ने उरवा, उसी तरीके से जनाब कैस इब्ने मुसाहरे सैदादी असदी और बाज़ और शख्सियात भी। क्या जनाब कैस की इस तकरीर का कोई असर हुआ? बिल्कुल असर हुआ, कैसे नहीं हुआ। बाज़ अफराद जनाब कैस के इस पैगाम के बाद किसी तरीके से मैनेज करके पहुंचे हैं इमाम हुसैन तक। और याद रखिएगा, अगर गुंजाइश भी और इम्कान हुआ, अगली तकरीरों में जिक्र आएगा, खास तौर पर उन पांच अफराद का जिक्र जिसको मैं ग्रुप ऑफ फाइव से याद करूंगा। ग्रुप ऑफ फाइव मैं क्यों कह रहा हूं ग्रुप ऑफ फाइव, इसलिए कि ये अजीब पांच अफराद हैं कि जो कूफा में भी साथ साथ रहते थे। ये आप देखते होंगे कई दफा कुछ आपको ऐसे दोस्त नजर आएंगे कि मस्जिद में आते हैं साथ, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं साथ, ईद की नमाज के लिए जाते हैं साथ, जुमे की नमाज के लिए जाते हैं साथ, मजलिस में आते हैं साथ, होटल पर चाय पीने के लिए जाते हैं साथ, पिकनिक पर जाते हैं साथ। ऐसे अफराद होते हैं कि जिनका ऐसा ग्रुप सा बन जाता है। ये पांच अफराद अजीब थे, ये बेचारे आपस में इतनी पक्की इनकी दोस्ती थी कि साथ साथ रहते, कहीं जाना है साथ जा रहे, एक के साथ दूसरा लाजिम मलजूम है। ये करबला भी साथ पहुंचे, ये इमाम के पास साथ पहुंचे, और अजीब बात है लड़ने के लिए मैदान में भी साथ गए, मैदान में लड़ने के लिए भी साथ गए, और इनको बचाने के लिए इमाम मजलूम ने अब्बास अलमदार को भेजा, इनकी कदरदानी की। और फिर उसके बाद वापस आ रहे थे हजरत अब्बास किसी तरीके से, इसलिए कि इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। और फिर जब इनको वापस ला रहे थे अब्बास, इन पर फिर हमला हुआ, ये फिर जोश में दुश्मनों के ऊपर हमलावर हो और यूं शहीद हुए, और इमाम ने इनके लिए बहुत दुआएं की। ये सब के सब निकले थे जनाब कैस की इस तकरीर के बाद, जो जनाब कैस ने ये तकरीर की थी, और भी बाज़ अफराद इसी तरीके से रवाना हुए। जनाब कैस इब्ने मुसाहरे सैदादी असदी की शहादत की खबर जब रास्ते में इमाम मजलूम को मिली तो उस मौके पर इमाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने के बाद जो अगला जुमला कहा वो कुरान की आयत थी, ये सूरह अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा, जिसके अंदर आयत तथहीर भी है, आयत दुरूद भी है, उसी में ये आयत भी जो इमाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाई। और ये आयत आशूर के दिन भी इमाम ने कई मरतबा पढ़ी है, और वो आयत क्या है, वाकईन याद रखने वाली आयत, कि मिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह व मिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। क्या आयत है, क्या सताइश है परवरदिगार की तरफ से। परवरदिगार फरमाता है कि मिनल मुमिनीना रिजालुन, मोमिनीन में कुछ मर्दाने हक ऐसे हैं कि जो उन्होंने खुदा से वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। कुछ ऐसे हैं इनमें से वादा करने वाले, वादे में तो पक्के थे, नौबत आ गई तो उन्होंने अमली तौर पर अपना वादा वफा कर दिया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं कि जो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आएगी और हम भी अपने वादे को निभाएंगे। वमा बदलू तब्दीला, और इन्होंने जरा सी भी तो तब्दीली नहीं की, जरा से भी अपने कौल को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। हुसैन इब्ने अली ने ये आयत जब कैस की शहादत की खबर आई, आंखों में आंसू, इन्ना लिल्लाह, और फिर उसके बाद ये आयत पढ़कर सनद दी है कैस की कुर्बानी की बारगाह खुदा में मकबूलियत की, ये परवरदिगार ने कबूल किया, वादा किया था और उस वादे को निभाया, पूरा किया अपने वादे को, बेवफाई नहीं की। ये आप कई मरतबा सुनते हैं ना कि बाद शहदा जब शहीद हो रहे थे तो शहीद होते होते ही सवाल किया, फर्जंद रसूल अब वफाई तो ये अपना रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के फर्जंद, मैंने वफादारी का मुजाहरा किया ना, ऐसा तो नहीं कि मैं बेवफा रहा। और इमाम कहते हैं नाम खद वफाई था, जैसे सईद के बारे में कि सईद ने हल वफाई तो ये अपना रसूल अल्लाह, फर्जंद रसूल, मैं बेवफा तो नहीं था, मैंने वफादारी का मुजाहरा किया। और इमाम सनद देते हैं खद वफाई था, यकीनन तुम वफादार साबित हुए। आप गौर करें बिरादरान अजीज, اب کیفیت کیا ہے؟ جناب قیس شہید ہو چکے، جناب مسلم ان سے پہلے شہید ہو چکے، اور یہاں پر امام مظلوم آہستہ آہستہ روانہ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہی قادسیہ کا مقام کہ جہاں سے قیس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب اینٹیسپیشن یہ ہے کہ امام کو بھی وہاں سے گرفتار کیا جائے گا۔ اس موقع پر خاص طور پر ان 5000 افراد کا تذکرہ آتا ہے کہ حسین بن تمیم 5000 کے لشکر کے ساتھ وہاں پر منتظر تھا۔ دیکھیں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، رپورٹس آ رہی ہیں، حسین ابن علی کا قافلہ کہاں پہنچا؟ یہاں پہنچا۔ اب حسین ابن علی کہاں پر ہیں؟ یہاں پر ہیں۔ وہاں پر قادسیہ میں حسین بن تمیم کو یہ خبر ملتی ہے کہ جناب علی، حسین ابن علی نے اپنے راستے کو بدلا ہے، کہ ایسا نہ ہو، پتا ہے کہ یہاں پر گرفتار کرنے کے لیے ناکہ بٹھایا گیا ہے اور یہاں پر 5000 افراد موجود ہیں، تو حسین ابن علی سرنڈر کرنے والی شخصیت نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ حسین ابن علی مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے۔ مقابلہ ہوگا تو بھرپور ہوگا، پھر اس کے بعد شہادت ہو جائے تو سر آنکھوں پر، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ حسین ابن علی سرنڈر کر دیں، مغلوب ہو جائیں خواہ مخواہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو امام نے اسٹریٹجیکلی اپنے روٹ کو نئے سرے سے مرتب کیا۔ جب یہ خبر وہاں پر پہنچی ہے حسین بن تمیم کے پاس کہ حسین ابن علی نے اپنا روٹ تبدیل کیا ہے، تو وہاں پر موجود 5000 میں سے 1000 کو جناب حر کی سرکردگی میں روانہ۔ یہ جناب حر جو امام حسین علیہ السلام کے پیچھے آ رہے ہیں، وہ یہاں سے ٹوٹ کر آ رہے ہیں، ورنہ قادسیہ میں جہاں 5000 فوجی موجود تھے، ان 5000 فوجیوں کے اوپر حسین بن تمیم ہے، تو جو نیچے ڈپٹی سردار موجود ہیں انہیں میں جناب حر بھی شامل ہیں۔ 1000 کے رسالے کے اوپر وہ بھی سربراہ مقرر کیے گئے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ فوراً نکلو، چیز کرو اور دیکھو کہ حسین ابن علی نئے روٹ کے مطابق کہاں پر جا رہے ہیں، کون سے پوائنٹ سے وہ انٹر ہونے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کوفہ شہر کے اندر، اور یہاں سے جناب حر نکلے۔ جب جناب حر نکلے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ایمرجنسی سچویشن تھی، اس موقع پر ان کے لیے امکان نہیں ہوا کہ وہ 1000 افراد کے لیے پانی لے کر چلے۔ عرب کا صحرا، گرمی کی شدت، سورج چمک رہا ہے، پانی سے جہاں بلب ہے، پیاس کے مارے، پانی نہیں ہے، پیاس سے جہاں بلب، مرنے کے قریب، چیز کر لیا۔ یہاں پر امام مظلوم کا جو قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، تو کچھ افراد نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی کبریائی میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے، مگر اس وقت نعرہ تکبیر کوئی خاص وجہ؟ جواب ملا کہ جی فرزند رسول، ہم کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ دور کہیں کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ کھجور کے درخت ایک علامت ہے کہ سبزہ ہے، ممکن ہے کہ وہاں پر کچھ فیوریبل سرکمسٹانسز ہوں، حالات، کنڈیشنز کچھ بہتر ہوں۔ تو دوسرے افراد جو راہ شناس تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس راستے سے خوب واقف ہیں، یہاں پر کوئی کھجور کے درخت موجود نہیں۔ امام نے پوچھا کہ تم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ شاید سواریاں ہیں، سوار ہیں جو سواری کے اوپر موجود ہیں، ہم کو تو کچھ سواریاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ 1000 کا لشکر تھا جناب حر کا کہ جو دور سے نظر آ رہا ہے۔ امام نے اس موقع پر پوچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ داستان تو بہت لمبی ہے، میں تو اس کو شارٹ اینڈ سمرائز کر کے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ امام نے اس موقع پر پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم شیلٹر حاصل کر سکیں، کوئی پناہ گاہ؟ ارشاد ہوا کہ زو حسم کی پہاڑیاں، یہ جگہ کا نام ہے، زو حسم کی پہاڑیاں یہاں قریب میں موجود ہیں، وہاں پر ہم جا سکتے ہیں اس طرح سے کہ وہ پہاڑیاں ہمیں پیچھے سے ایک پروٹیکشن فراہم کریں اور آگے سے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ فوراً اپنے قافلہ مختصر کے ساتھ امام وہاں پر شفٹ ہوئے، بیویاں ساتھ میں، خیمے لگائے گئے، ان خیموں کے اندر بیویوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تلواریں لے کر یہ آمادہ ہیں کہ اگر یہ حملہ آور ہوں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مگر اب وہ 1000 کا جو لشکر ہے، جب وہ قریب آیا تو نظر یہ آ رہا ہے کہ لڑنے کے لیے آ تو رہے ہیں مگر ابھی تو مرنے کے قریب ہیں، یہ تو پیاس سے مر جائیں گے، ان کے پاس تو پانی ہی نہیں ہے۔ تو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت تلواریں نیام میں رکھو، اس وقت جب یہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آئے ہیں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے مگر لڑنے کی پوزیشن نہیں ہے ان کی، ابھی تو مرنے کے قریب ہیں، تو فرزند رسول کیا کریں؟ کہا ان کو پانی پلاؤ، ان کو پانی پلاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ یہ کون سی تاریخ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے پہلی محرم، ये है पहली मुहर्रम, यानी आप अंदाजा कीजिए सात मुहर्रम को पानी बंद होने वाला, सात दिन के बाद पानी बंद होने वाला है। ये जो फौज